بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے، جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبر نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اردو نشریات کی تیسری اور آخری مجلس میں آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، اور قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام جو ہر روز ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، وہاں بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ سحر ٹی وی کے پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین، رات کی نشریات میں پروگراموں کی تفصیل کچھ اس طرح ہوگی، پہلے ہم عالمی خبریں نشر کریں گے، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مناسبت سے، جسے ہم عشر فجر بھی کہتے ہیں، ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دی ہیں. خصوصی پروگرام بھی آج کی نشریات میں شامل رہے گا اور پروگرام کے آخر میں ہی ہوگا، جس کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نشر ہوگی. سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں گے، ہماری ویب سائٹ پر دوسرے پروگراموں کے علاوہ تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور ہماری مختلف ویڈیو رپورٹس بھی دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر ایڈریس آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں، ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ملک بھر میں ہونے والے پروگراموں اور تقریبات سے آج ہم اپنی نیوز اور خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں. تو عالمی خبروں میں پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی سے قبل آئی اے ای کو اصفہان کی نئی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی. ہندوستان کی وزیر خزانہ نے 2022-23 کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نے قومی احتساب ادارے نیب پر سخت تنقید کی ہے. جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کاروان کو نشانہ بنایا گیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وطن واپسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایران بھر میں 10 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جلاوطنی کے بعد وطن واپسی کی مناسبت سے شروع ہونے والی عشر فجر کی تقریبات کے پہلے دن پورے ملک کے اسکولوں اور بحری جہازوں میں زنگ انقلاب یعنی انقلاب کی گھنٹی اور سائرن بجائے گئے. جشن عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے دیگر تقریبات کا بھی انعقاد ہوا، جس میں تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے سے تاریخی بہشت زہرا قبرستان تک بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے راستے میں ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پھولوں کی بارش، مسلح افواج کی موٹر سائیکل پریڈ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جشن عشر فجر کے آغاز اور بانی انقلاب اسلامی کی وطن واپسی کی مناسبت سے ملک بھر میں گوناگون تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں خلیج فارس میں بحری جہازوں کے سائرن بجانا بھی شامل ہے۔ شہید رجائی اسٹریٹجک بندرگاہ پر بحری جہازوں کے سائرن بجانے کے ساتھ ہی جزیرہ ابو موسیٰ میں موجود بحری جہازوں پر بھی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ خلیج فارس کے تینوں جزیروں ابو موسیٰ، تمبے کوچک اور تمبے بزرگ اسلامی جمہوریہ ایران کا اٹوٹ حصہ ہیں اور ان کا شمار ایران کے اسٹریٹجک علاقوں میں ہوتا ہے۔ سامعین، آج 12 بہمن 1400 ہجری مطابق 1 فروری 2022 سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے جشن عشر فجر کا آغاز ہوا۔ 43 سال کا 12 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 1 فروری 1979 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد وطن واپس تشریف لائے تھے، اور اس موقع پر ایران کے عوام نے آپ کا نہایت پرتپاک اور پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ آپ کے ایران پہنچنے کے 10 دن بعد یعنی 22 بہمن 1357 ہجری شمسی مطابق 11 فروری 1979 کو عظیم الشان اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ اسی بنا پر 12 بہمن یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایران پہنچنے سے لے کر 22 بہمن یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی تک پورے ملک میں عظیم الشان جشنوں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جسے عشر فجر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایران کے بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پیغانی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پیغانی کو چند روز قبل طبیعت ناساز ہونے کے بعد کنب المقدسہ کے مقامی ہسپتال میں داخل ہوئے، جہاں وہ پیر کی شب حرکت قلب رک جانے کے سبب وہ دنیا سے رحلت کر گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گل پیغانی 19 فروری 1918 کو ایران کے شہر گل پیغان میں پیدا ہوئے تھے۔ شیخ المراجع کے نام سے معروف آیت اللہ العظمیٰ شیخ صافی گل پیغانی فقہ، اصول، کلام، تفسیر، اخلاق، حدیث، تاریخ وغیرہ میں سینکڑوں تصنیفات کے حامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے اشعار کا ایک دیوان بھی مرتب کیا۔ حکومت ایران نے آیت اللہ صافی گل پیغانی کے انتقال میں بدھ کے روز ملک بھر میں عام سوگ کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں تعینات ایران کے مستقل مندوب محمد رضا غائبی نے کہا ہے کہ جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی سے قبل آئی اے ای اے کا اصفہان کی نئی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی سے متعلق معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق محمد رضا غائبی نے ویانا میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آئی اے ای اے کی رپورٹ اس ادارے کے معمول کے اپ ڈیٹ رپورٹ ہے، جس میں ایران کی ایٹمی سرگرمیوں سے متعلق جدید ترین فنی معلومات سے بورڈ آف گورنر کو آگاہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کے مطابق ایران نے آئی اے ای اے کو اطلاع دی ہے کہ وہ سینٹریفیوج مشینوں کے پارٹس کرج کی تسا کمپلیکس کے بجائے اصفہان کی جدید تنصیبات میں تیار کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے نے پیر کی شام ایک رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ ایران نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ سینٹریفیوج مشینوں کے پارٹس اصفہان میں قائم نئی تنصیبات میں تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ آئی اے ای اے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے نگرانی کے کیمرے اصفہان کی نئی ایٹمی تنصیبات میں نصب کر دیے ہیں۔ ایران نے اور آئی اے ای اے نے گزشتہ سال دسمبر میں کرج کی تسا کمپلیکس میں نگرانی کے جدید ترین کیمرے نصب کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ یہ کیمرے گزشتہ سال کے وسط میں تسا کمپلیکس میں ہونے والی تخریب کاری کے نتیجے میں خراب ہو گئے تھے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان ویانا میں مذاکرات کا 8واں دور جاری ہے۔ ایران نے سن 2015 میں 5+1 گروپ میں شامل ملکوں کے ساتھ ایٹمی معاملے میں پائی جانے والی کشیدگی دور کرنے کی غرض سے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ آئی اے ای اے کے ایک درجن سے زائد رپورٹوں میں ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی پابندی کیے جانے کی تصدیق کے باوجود امریکہ نے سن 2018 میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے 2022-23 کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے منگل کو پارلیمنٹ ایوان زیریں لوک سبھا میں ملک کے نئے مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے اپنی بجٹ تقریر میں کہا کہ نئے مالی سال کا بجٹ مجموعی بہبود کے مقاصد سے تیار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نے کہا کہ سال 2022-23 کے بجٹ میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور غریبوں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق نئے مالی سال کے بجٹ میں انفرادی یا ملازمت پیشہ افراد کے لیے ٹیکس کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، لیکن ڈیجیٹل کرنسی میں کاروبار کرنے والوں کو آمدنی پر 30% ٹیکس دینا ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کابینہ کی میٹنگ میں حکومتی آمدنی اور اخراجات کی تجاویز اور سرکاری اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ نئے مالی سال کے بجٹ کی مرکزی کابینہ سے منظوری کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے سے پہلے ہندوستان کے ایوان صدر گئیں، جہاں انہوں نے صدر رام ناتھ کو بجٹ تجاویز پیش کی اور ان سے اجازت لینے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا میں بجٹ پیش کیا۔ پاکستانی سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس نے قومی احتساب ادارے نیب پر سخت تنقید کی ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منگل کو نیب کی ایک اپیل پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ نیب نے ہر ایک جگہ پر دہشت پھیلا رکھی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے ہر ایک کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ جواب جمع کریں۔ اسی کے ساتھ تین رکنی بینچ کے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ نیب کو بتانا چاہیے کہ اس نے کیس ختم ہونے کے بعد کس اختیار اور قانون کے تحت دوبارہ انکوائری شروع کی ہے۔ انہوں نے نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے تنبیہ کی کہ نیب کو قانون اور اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تین رکنی بینچ ایک مقدمے میں تحقیقات قلعدم کرنے کے فیصلے کے خلاف نیب کی اپیل پر سماعت کر رہی تھی۔ عظمت شہداء کانفرنس کے شرکاء نے شیعہ شہداء کے حق میں انصاف سے کام لینے کا مطالبہ کیا۔ جامع مسجد شکارپور کے شہداء کی 7ویں برسی کے موقع پر منعقدہ اس کانفرنس کے شرکاء اور مقررین کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے سانحے میں شہید ہونے والے 65 افراد کے اہل خانہ انصاف ملنے کے منتظر ہیں۔ عظمت شہداء کانفرنس کے مقررین نے کہا کہ شہیدوں کے اہل خانوں کو توقع ہے کہ ملکی عدالتیں سانحے شکارپور میں ملوث عناصر کو قرار واقعی سزا دیں گی۔ مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما علامہ اقبال رضوی نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ عدالتیں اب تک شہیدوں کے اہل خانوں کو انصاف دلانے میں ناکام رہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گرد مزید گستاخ ہوئے اور انہیں ایسے حملے کرنے کی مزید شہ ملے گی۔ واضح ہے کہ 7 سال قبل 31 جنوری 2015 کو صوبہ سندھ کے شہر شکارپور میں دہشت گردوں نے شیعہ جامع مسجد پر حملہ کر کے 65 نمازیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری چندلہ نامی دہشت گرد گروہ نے قبول کی تھی۔ پاکستان میں کرونا کی 5ویں لہر میں نرمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھن�ے میں کرونا کے 5,327 نئے مریضوں اور 32 اموات کا اندراج کیا گیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 3,665 مریض شفا یاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 14,30,366 ہو چکی ہے، جن میں سے 29,301 مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں، 1,05,675 زیر علاج ہیں اور 12,95,390 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ جنوبی عراق میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک کانوائے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے منگل کو اعلان کیا ہے کہ زیکار اور المسنہ صوبوں کے درمیان واقع سکنا علاقے میں دہشت گرد امریکی فوج کے ایک لاجسٹک کاروان کو بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی کاروان کے رستے میں ہونے والے اس بم دھماکے میں صرف مالی نقصان ہوا ہے اور کوئی شخص ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ابھی تک کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عراقی پارلیمنٹ میں بیرونی فوجوں کے انخلاص سے متعلق بل منظور ہونے اور بغداد حکومت کے پس و پیش کے بعد سے تقریباً ہر ہفتے ہی دہشت گرد امریکی فوجیوں کے کاروانوں کو حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی روز میں کئی بار امریکی کانوائے سڑک کے کنارے نصب بم دھماکوں کا نشانہ بنتے ہیں۔ عراقی گروہوں کا کہنا ہے کہ حکومت عراق پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے بل پر عمل درآمد کرائے اور بیرونی فوجیوں کو ملک سے باہر نکالے۔ عراقی عوام اپنے ملک سے دہشت گرد امریکی فوجیوں کا مکمل انخلاء چاہتے ہیں۔ یوکرین کے حالات کے بارے میں امریکہ کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے حالات کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ کی درخواست پر اس اجلاس کا مقصد روس اور یوکرین کے سلسلے میں ہیجان کو بڑھانا ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کو روس کے امور میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی کی سفارتکاری کی ایک مثال اور علاقے میں حقیقی واقعات کے سلسلے میں بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ نے اب تک یوکرین پر حملے کے لیے روسی منصوبے کے دعوے کے حق میں کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا ہے اور ممکنہ جنگ کے بارے میں بیانات صرف خیالی ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے اس بات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ امریکہ جنگ چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہا کہ ایسا نظر آتا ہے کہ مغربی ممالک دیگر ممالک کی طرح یوکرین کو بھی اپنے تخریبی آداب کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے سب سے صبر و تحمل سے کام لینے اور سلامتی کونسل کے اسٹیج کو الزام تراشی اور بے بنیاد دعووں کے لیے استعمال نہ کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ روسی فوج یوکرین کی سرحدوں پر تعینات نہیں ہیں۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل کو پوری دنیا میں بقول ان کے روس کے جارحانہ اور عدم استحکام پیدا کرنے والے رویے سے پیدا ہونے والے خطرات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے دعویٰ کیا کہ روس فروری کے وسط تک بیلاروس میں اپنے فوجیوں کی تعداد 30,000 تک بڑھا دے گا۔ اقوام متحدہ میں چین کے نمائندے جونگ جون نے کہا کہ سلامتی کونسل کے اجلاس کے انعقاد کے لیے امریکی نمائندے کی دلیل یہ ہے کہ یوکرین کی سرحدوں پر روسی فوجیوں کی تعیناتی عالمی امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے، لیکن بیجنگ اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ جونگ جون نے کہا کہ تمام فریقوں کو اپنے اختلافات مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ یوکرین کے مسئلے میں روس کے ساتھ امریکہ اور مغربی ممالک کے تعلقات 2014 سے کشیدگی کا شکار ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کے داخلی معاملات میں روس کی مداخلت کے بہانے ماسکو پر بارہا پابندیاں عائد کی ہیں، تاہم روس مغرب کے دعووں کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ اور نیٹو جو ہمیشہ تسلط پسندی کی کوشش میں رہتے ہیں، برسہ برس سے اپنی فوجیں روس کے اطراف میں تعینات کر رکھی ہیں اور ابھی حال ہی میں اشتعال انگیز بیان بازیوں کے ساتھ ہی علاقے میں اپنی موجودگی میں بھاری اضافہ کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر جنگی ساز و سامان بھیج دی ہیں، جبکہ ماسکو کے حکام نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ روس یوکرین پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اور آخر میں ایک کھیل سے متعلقہ خبر بھی سماعت فرما لیں۔ پاکستان سپر لیگ کے ساتویں سیزن کا ساتواں میچ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے جیت لیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے لیگ کے ساتویں میچ میں ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیئرز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دے کر مسلسل تیسری فتح اپنے نام کر لی۔ ملتان سنز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رن کا ہدف دیا تھا، تاہم کوئٹہ گلیڈیئرز تمام تر کوششوں کے باوجود 168 رن ہی بنا سکی۔ دونوں ٹیموں نے اب تک 2-2 میچ کھیلے ہیں، تاہم اس سیزن میں دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلا میچ تھا۔ ملتان سنز نے اپنے دونوں ہی معاف کیجیے گا ملتان سلطانز نے اپنے دونوں ہی میچ جیتے ہیں اور وہ اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے میرے معبود میرا بھی غریباں چاک سل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے میری بے چین نظروں کو دکھا دے گنبد خضرا کلیاں میرے معبود کھل جائے تمنا کی یہ کلیاں میرے معبود کھل جائے الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے نہیں ٹلتے اندھیرے بے کلی کے قلب عشرت سے کلی کے قلب عشرت سے اسے بھی اپنے جلووں کا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور آج اور اب پیش خدمت ہے اجر فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر کی جائے
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
يا عزیز سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر ہم نے آپ کی توجہ کو مبذول کرنے کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ اس سلسلے کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر تمام مسلمانان عالم، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
جی ہاں سامعین، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے موقع پر آپ کی خدمت میں مبارکباد ایک بار پھر پیش کرتے ہیں۔
سامعین، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار اخلاقی خصوصیات اور انقلاب اسلامی بالخصوص خالص محمدی اسلام کے احیاء میں ان کے اہم کردار کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
اولاد کے پنجے ہیں جنگ میں دشمن کے لیے سخت شکنجے۔ قرآن کے اسلام کے بھی ہم ہیں نگہبان، اس فکر میں ہے کچھ رہے ہر حال میں انسان۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ برسوں کی جلا وطنی کے بعد یکم فروری سن 1979 کی صبح 9:30 یا اس سے بھی زیادہ ٹھیک 9:27:30 پر 14 سال اور 3 مہینے کی جلا وطنی کے بعد ایران پہنچے، عصری تاریخ میں ایک منفرد انقلاب کے بانی، ایک ایسا انقلاب جو بہت سے گواہوں، مبصرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق روحانیت، آزادی اور حقیقی اسلامی اقدار کا پیامبر ہے۔ اس انقلاب نے ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کے ساتھ ہی خالص محمدی اسلام کی شمع روشن کی۔ بلا شبہ اصل اسلام کی خالص تعلیمات کے دوبارہ ظہور کے اہم عوامل میں سے ایک انقلاب اسلامی ایران کے عظیم معمار سید روح اللہ موسوی خمینی، جو امام خمینی کے نام سے مشہور ہیں، کی الہی قیادت تھی۔ یہ انقلاب اپنی زندگی کے 43 سال گزارنے کے بعد آج بھی دنیا کے مظلوموں، حریت پسندوں اور آزادی کے متلاشیوں کی پناہ گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 40 کے قریب پہنچ گئی تو خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اب اپنی دعوت کو ظاہر کریں۔ اس دن جو لوگ کوہ صفا کے قریب تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹانوں اور پتھروں کو رونتے ہوئے ثابت قدم اور مستحکم قدموں کے ساتھ کوہ صفا پر چڑھے، پھر بلند آواز سے پکارا، یا صباہ۔ آپ خطرے اور اہم کام کے وقت اس طرح کا شعار بلند کرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف بے پناہ شفقت اور محبت سے دیکھا اور فرمایا، کیا تم نے کبھی مجھ سے جھوٹ سنا ہے؟ کیا آپ نے کچھ غلط سنا ہے؟ سب نے کہا، نہیں، ہم نے آپ سے سچائی اور پاکیزگی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ لوگوں کی توجہ مبذول کروانے کے بعد آپ نے فرمایا، اب اگر میں تم سے کہوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے پیچھے سے آ کر تم پر حملہ آور ہوں تو کیا تم میری بات پر یقین کرتے ہو؟ جان لو اور آگاہ ہو جاؤ، اس زندگی کے بعد تمہیں ایک ہنگامہ خیز دنیا کا سامنا ہے، ایک ایسی دنیا جس میں بہت سے درد، مصائب، عذاب، اذیتیں، بدبختیاں اور محرومیاں ہیں۔ لہذا میں آپ کو اس سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں جس کا آپ کو سامنا ہے، اور آپ کو اس کے خطرے سے خبردار کرتا ہوں۔
سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تحریک کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کے مقصد سے کیا، اور 1343 یعنی 1964 عیسوی میں اپنی تقریر میں کیپچولیشن یعنی امریکہ کی ایما پر ایرانی عوام کے خلاف انتہائی ذلت آمیز بل کی منظوری کے خلاف دعوت دی۔ یہ بل امریکہ کو مکمل رعایت اور قومی خود مختاری کی خلاف ورزی تھا۔ آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی تقریر میں خبردار کیا اور کہا، لوگوں، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے ایرانی فوج، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے ایران کے سیاستدانوں، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے ایران کے تاجروں، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے ایران کے علماء، اے مراجع اسلام، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ اے علماء، اے حضرات، اے اہل نجف، اے اہلیان قلم، اے اہل مشہد، اے اہل تہران، اے اہل شیراز، میں خطرے کا اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اخلاص اور بندگی کے جذبے سے مزین تھے اور ہمیشہ اپنے قول و فعل میں خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کے طلبگار تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اور انقلاب اسلامی ایران کے موجودہ رہبر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس خصوصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بابصیر، زاہد اور عبادت گزار تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر خدائی بندنوں سے آزاد کیا اور خدا کے سچے بندے بن گئے۔ آپ قلب سلیم اور باطنی نور کے مالک تھے، اور آپ نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں گم کر دیا تھا۔
بانی انقلاب اسلامی نے خدا پر توکل کرتے ہوئے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپناتے ہوئے اور قوم کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جو تاریخ اسلام کے حیرت انگیز واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ اس انقلاب نے ایک ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جس کی جڑیں 2500 سال قدیم تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تمام کامیابیوں کو خدا کی طرف سے جانتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای، جن کی ہمت اور اعتماد سب کو معلوم ہے، نے گواہی دی ہے کہ جب خوفناک اور سخت ترین حالات و واقعات میں، جب تمام ایرانی حکام اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتے تھے، وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام خمینی نے انہیں ہمیشہ اطمینان اور امید دلائی۔ آیت اللہ خامنہ ای اس سلسلے میں فرماتے ہیں، امام خمینی اپنے روحانی روابط اور خدا پر توکل کے ساتھ ہمیشہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑے رہے اور انہیں کسی چیز نے متزلزل نہیں کیا۔ ملک کے اکثر حالات اور انقلاب کے واقعات میں تمام بوجھ ہمیشہ امام پر ہی تھا۔ وہ ایک جملے سے حکام کو سخت ترین حالات و واقعات میں ایسے رہنمائی کرتے کہ سب پریشانیاں اور خدشات ختم ہو جاتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شخصیت اور اعلیٰ مقام کے باوجود اپنے آپ کو نہایت عاجز و خاکسار کہتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھا اور اپنے لیے کوئی اعزاز اور عہدہ یا لقب حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ ہمیشہ اصرار کرتے کہ ان کی تعریف نہ کی جائے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے امام کی عظمت اور بزرگی کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کی تواضع کو اس طرح بیان کیا ہے، امام وہ تھے جو اپنی طاقت سے دنیا کی تمام سیاست کو بدلنے پر قادر تھے۔ آپ کا پختہ ارادہ کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے تھے۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے مواقف دنیا میں بم کی طرح اثر رکھتے تھے۔ اس اثر اور عظمت کے باوجود عوام کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے اور لوگوں کی ہمت اور قربانی کے سامنے سر جھکا کر عاجزی سے کہتے، لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں قرآن کریم نے دین اسلام کے احیاء کی طرف اشارہ کیا ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور اپنے دلوں کو ایمان کے نور سے منور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔
سامعین، در حقیقت ایک مکتب اس وقت حیات بخش ہو سکتا ہے اگر وہ خود زندہ ہو۔ اسلام جو ہمیشہ متحرک اور زندہ رہا ہے، زندگی دے سکتا ہے اور اپنے پیروکاروں کے دل کی موت کو روک سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خالص محمدی اسلام ایک ایسا اسلام ہے جس کا اصل ماخذ قرآن، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی عدم موجودگی میں علماء دین کی سیاسی اتھارٹی ہے۔ دوسرے لفظوں میں خالص اسلام ایک ایسا مکتب ہے جو قرآن، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت اور علماء کرام کی سیاسی مرجعیت سے نکلتا ہے اور صحیح استدلال اور منطق اور رائے کی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ خالص محمدی اسلام کفار کے لیے مسلمانوں پر غلبہ پانے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا اور مسلمان ہمیشہ احکام الہی کی پابندی اور قرآن کریم کی نورانی آیات پر عمل کرتے ہوئے مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں انصاف اور سامراج دشمنی خالص محمدی اسلام کی نمایاں خصوصیات رہی ہیں۔ ایک ایسا اسلام جس نے ظلم اور استحصال کا مقابلہ کیا، اور سماجی انصاف کے قیام کی کوشش کی۔ خداوند عالم نے پیغمبروں کے بھیجنے کے آغاز سے ہی عدل و انصاف کے نفاذ کا تعارف کرایا ہے۔ دین کا ہدف سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے ایک حصے میں بیان ہوا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی جمہوریہ میں عدل کے بارے میں فرماتے ہیں، اسلامی جمہوریہ میں اسلامی عدل جاری ہوگا، خدائی عدل پوری قوم پر سایہ فگن ہوگا، اور جو دور تاغوت میں تھا وہ اسلامی جمہوریہ میں نہیں ہوگا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا صحیح خیال ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد مذہبی فکر کے سب سے بڑے احیاء کنندہ ہیں، جن کا آخری ہدف اسلامی انقلاب اور ایک فکری اور سماجی تحریک کی تشکیل کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق استوار کرنا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب کو انفرادی اعمال تک محدود نہیں رکھا، وہ مذہب کی جامعیت اور سماجی میدانوں میں اس کی موجودگی پر یقین رکھتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی نے نہ صرف ایرانی انقلاب کو فتح سے ہمکنار کیا، جس نے تمام مسلم معاشروں میں اتحاد اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ پیدا کیا، بلکہ امام خمینی کا اسلامی انقلاب روشنی کا ایک دھماکہ تھا، اور اس روشنی کی کرنیں تمام اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں چمکیں، اور تمام مظلوموں کے لیے بالعموم اور مسلمانوں کے لیے عزت و افتخار کا باعث بنی۔ اسلام دشمنوں کے زہریلے پروپیگنڈے یہ تھے کہ مذہب قوموں کے لیے افیون ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے قیام نے دنیا کو دکھایا کہ دین اسلام معاشرے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادت کا بھی ضامن ہے۔
روزگار تفتر از زفت بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تفتر از زفت بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد زبند و حبس در آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید تشم یزید زمان ز حق به در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تفتر از زفت بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تفتر از زفت بار دگر روزگار چون شکر آید بوی گل سوسن و یاسمن آید عطر بهاران کنون از وطن آید جان ز تن رفته باز سوی تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید
بگذرد این روزگار تفتر از زب بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تفتر از زب بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد زبند و هفتر آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید چشم یزید زمان زهد به در آید رفتر محبوب خلق از سفر آید دیو چو بیرون رفت فرشته در آید دیو چو بیرون رفت فرشته در آید بگذرد این روزگار تفتر از زهد بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تفتر از زهد بار دگر روزگار چون شکر آید
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.